بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جیسا کہ آپ ساتھیوں سے وعدہ تھا، آج کے درس میں ہم بات کریں گے جہاد پر، اور جہاد کے متعلق بعض اہم مسائل پر. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع پر بہترین طریقے سے اور آسان طریقے سے بات کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں اور یہ بتاؤں کہ میں کس جس چیز پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ درس ہوں، موضوع لمبا ہے، میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. لیکن بعض لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے آج کے اس دور میں ایسے موضوع پر بات کرنے کی. آج امت کو جہاد کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ڈراتے ہو اور روکتے ہو جہاد سے. لوگوں کو تم یہ کہو بس جہاد کرو، یہ نہ کہو کہ جہاد کیسے کرنا ہے، یہ نہ کہو کہ یہ جو ہو رہا ہے جہاد ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں کے جو قدم ہیں وہ لرز جاتے ہیں، اور پھر جو مقصد ہے جہاد کا وہ رہ جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، اس موضوع کی بہت ہی اہمیت ہے آج کل کے زمانے میں، جب علم کم ہو چکا ہے، لوگ جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، حق اور باطل آپس میں مکس ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. عوام الناس صرف چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں، جہاں پر چمک نظر آتی ہے اسے حق سمجھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یہ سراب ہے، یہ سونا ہے، یہ جو چمک جو چیز چمک رہی ہے کیا چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے میں نے جرأت کی ہے اور اس موضوع پر دوبارہ بات کی ہے. اور یہ قصہ جو ہے مشہور ہے، شاید آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنا، کہ ابو قتادہ آپ جانتے ہیں جو انگلینڈ میں ہے اور معروف شخص ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے، دیا تھا، جو آج بھی موجود ہے، کہ جزائر والوں کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ تم لوگوں کے لیے جائز ہے بلکہ جہاد کا حصہ ہے اگر تم لوگ پولیس والوں کے اور فوجیوں کے جو مسلمان ہیں اس ملک میں جزائر میں ان کے اہل خانہ کو قتل کرو، بیوی بچوں کو قتل کرو تو تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ تمہارے راستے میں دیوار بنتے ہیں، جہاد کو روکتے ہیں، تو اس لیے ان کے اہل خانہ کو قتل کریں گے تو یہ مجبوراً اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے اور فوج میں بھرتی ہونے سے رک جائیں گے، تو یہ راستہ ہے جہاد کا. تو جب یہ فتویٰ سنا اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی، اس سے پہلے انہوں نے یہی سوال، اس سے ملتا جلتا سوال شیخ ابن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ سے کیا. میرے شیخ ابراہیم فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، ٹیلی فون آیا جزائر سے، انہوں نے شیخ صاحب سے یہ سوال کیا، شیخ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ شیخ صاحب ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں، مظاہرات جو ہے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف دوں گا، آپ کون بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم جزائر سے ایسے ایسے لوگ بات کر رہے ہیں، مجاہدین ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہم دنیا میں یہ دکھائیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور ہمارا حق نہیں ادا کرتے، تو ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی مظاہرات اسٹرائکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے فرمایا یہ خروج ہے، جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا شیخ صاحب ہم نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں جو شراب خانہ تھا وہ بند کروایا، اور فلان فلان جگہ پر جو زنا خانہ تھا وہ بھی بند کروایا، فلان جگہ پر ہم نے یہ کیا وہ کیا، اتنی ہم کام کر چکے ہیں. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم خروج کریں؟ وہ تو خوارج کا منہج تو اور ہے. انہوں نے کہا یہی خوارج کا منہج ہے، آج اگر خوارج نہیں بنو گے تو کل ضرور بنو گے. تو انہوں نے کہا اس کا کوئی راستہ تو ہمیں بتائیں. شیخ صاحب نے یہ فرمایا اگر نکلنا چاہے تو اس کی تین شرطیں ہیں حکمران کے خلاف نکلنے کی. نمبر ایک، تمہارا کوئی امیر ہونا چاہیے جس پر تمہارا اتفاق ہو. نمبر دو، تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے جو اس ملک کی فوج سے ٹکرا سکے. نمبر تین، تمہارے پاس اس کے ساتھ طاقت اور فوج کے ساتھ ساتھ کافر جو حکمران ہے وہ کافر بن چکا ہو، اس نے کفر بواح کا ارتکاب کیا ہو، جیسے کہ سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. اگر یہ تین شرطیں موجود ہیں، یعنی حاکم حکمران کافر بن چکا ہے، اس کا کفر بالکل واضح ہے، تمہارا پاس طاقت بھی ہے اور تمہارا امیر بھی ہے، تب تو تمہارے جائزے کے نکلو. انہوں نے ایسی بات تو نہیں، انہوں نے ایسی بات نہیں ہے تو بالکل جائز نہیں ہے. فون بند کیا. پھر یہی فتویٰ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، یہی سوال کیا گیا. علامہ البانی جو شام میں رہتے ہیں، شیخ حسین سعودی عرب میں رہتے ہیں، علامہ البانی شام میں رہتے ہیں، ان کا بھی وہی جواب تھا. بالکل دیکھیں اہل سنت جماعت کا علم اور منہج دیکھیں، استاد الگ الگ، ملک الگ الگ، لیکن منہج ایک ہے، راستہ ایک ہے. اور یہ نشانی اہل سنت جماعت کے علماء کی، ہمیشہ دنیا کے جس کونے میں ہوں گے ایک ہی طرح کے، ایک ہی بات کریں گے ہمیشہ. انہوں نے وہی جواب دیا کہ یہ جائز نہیں، مظاہرات ہے، یہ خروج کا راستہ ہے. وہ چاہتے تھے کہیں سے فتویٰ ملوں، کو فتویٰ ملا انگلینڈ سے، ابو قتادہ نے فتویٰ دیا جاؤ جائز ہے تمہارے لیے. اتنی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر ان کے پولیس والے تمہارے روکیں کہ سٹرائکس نہ کرو یا تمہیں اس جہاد سے روکیں، کیونکہ یہ بھی جہاد، یہ سٹرائک بھی جہاد کا ذریعہ ہے سبحان اللہ. تو ایک قصہ یہ ہے جو میں بات کرنا چاہتا تھا. الجزائر میں شیخ ابراہیم جو میرے شیخ استاد ہیں، ان کے ایک اس مجلس میں جہاں پر وہ بیٹھے تھے شیخ ابراہیم کے پاس، ایک شخص نے، یعنی جو وہاں پہ جہاد کرتا تھا جزائر میں، توبہ کر کے واپس آیا، اس ملک کو بھی چھوڑ دیا. اس نے کہا، قسم کھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ یہ تھا، جو مجاہدین وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جس کی بیٹی بے پردہ تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، جو حجاب شرعی ہے. جب مجاہدین کو پتہ چلا تو اس شخص کو بلایا اور کہا تمہاری بیٹی بے پردہ ہے، اپنے بیٹے کو بلاؤ. اس کو پتہ چلا میں بلاتا ہوں تو یہ اسے قتل کر دیں گے، تو اس نے بلایا نہیں. تو ان کے امیر نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اسے قتل کرو. وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جہاد ہے، اسے قتل کرو. اور قتل بھی کون کرے گا؟ ولا برا کا مسئلہ ہے، قتل اس کا سگا بیٹا کرے گا، وہ بھی مجاہدین میں سے تھا. اور اس کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو ذبح کر دیا سب کے سامنے. اس شخص نے کہا قسم کھاتے ہوئے، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں ایک اٹکا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کبھی نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنے باپ کو ذبح کر دے بکرے کی طرح، وہ کیسے مجاہد ہو سکتا ہے؟ کہتے جب مجھے راستہ نکل وہاں سے نکل گیا میں. اس کی تصدیق کے لیے ابو قتادہ نے ایک مجلۃ الانصار، میرے خیال نکلتا مجلۃ الانصار میں اس کا ذکر کیا کہ باغیرت مجاہدین میں سے ایک مجاہد نے اپنے والدین کو قتل کر دیا. والد کو یہاں پہ ذبح کیا، اس کی والدہ کھانا پینا لے کے آتی تھی کیونکہ وہ بھی اس گھر میں رہتی تھی جس میں بے پردہ بیٹی رہتی ہے، اس بیٹے نے ماں کو بھی قتل کر دیا. اس کی تصدیق کے لیے اس مجلۃ الانصار میں ابو قتادہ نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ایک باغیرت نوجوان مجاہد نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. اگر یہ جہاد ہے امت میں آج، تو کیا اس جہاد کے لفظ نصرت کرے گا کبھی جس سے اپنے والدین بھی محفوظ نہ ہو؟ آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہ ظاہر حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. کہا جاتا ہے یہ وہ ملک جس نے ملین شہید دیا ہے امت کو، ملین شہید اس ملک میں. کیا یہ شہید اس ملک نے دی ہیں جو اپنے ماں باپ کو قتل کریں؟ اور کس کے فتاوا پر؟ اب وہ قتادہ عالم ہے کہ اس نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے؟ میرے بھائی جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری. جہاد عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے میرے بھائیو، جہاد بھی عبادت ہے. اللہ تعالی نماز کو فرض عین کر دیا ہے ہر مسلمان پر. جہاد بھی عبادت جیسے نماز عبادت ہے. جہاد فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہے، جیسے میں تفصیل بیان کروں. جہاد کا حکم الگ ہے، لیکن جیسا کہ نماز بغیر شروط ارکان واجبات کے نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جہاد بھی عبادت ہے، اس کے بھی شروط ہیں، اس کے بھی ارکان، اس کے بھی واجبات ہیں، اس کے بھی ضوابط ہیں، ضوابط اشرع اور حدیں لگائی گئی ہیں. فجر کی نماز اب 2 سے 3 نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ شریعت نے حدیں لگائی ہیں. فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہے، ابھی 3 کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ دیکھا جائے تو 3ری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکبیر ہے، تحمید ہے، تسبیح ہے، اس کے باوجود بھی اگر 2 سے 3 پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز 2 بھی نہیں باطل ہو جاتی ہے، 2 بھی آپ کی نماز، 2 رکعت بھی آپ کی باطل ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ حدیں ہیں شریعت میں، جو ان حدوں سے گزر جائے گا وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جہاد بھی عبادت ہے، جہاد کی بھی حدیں موجود ہیں، اسے کہتے ہیں ضوابط شرعیہ فی الجہاد. وہ کون سی ہے؟ مجاہد کو جیسے نمازی کو پہلے سمجھنا چاہیے نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز نبوی کیسے ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہاد نبوی بھی موجود ہے. دونوں کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں امت میں؟ ہمارا اتنا قصور ضرور ہے کہ ہم جیسے کہ نماز نبوی کا حکم دیتے ہیں، لوگ آ کے ہمارا سر بھی چومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اچھی بات کی ہے، کیونکہ جب جہاد نبوی کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ بکے ہوئے ہیں، یہ حکمرانوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، یہ علماء سلاطین ہیں، آخر تک اتنی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی انصاف ہے؟ یا تو پھر نماز بھی اپنی پڑھو جیسے کہ جہاد اپنا کرتے ہو. اگر نماز نبوی پڑھنا چاہتے ہو تو جہاد نبوی آپ کو کرنا چاہیے. تو ایک چھوٹا سا مقدمہ، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس موضوع کی آج اشد اہمیت ہے اس افراتفری کے ماحول میں، اور اس میں جو میں بات کروں گا جہاد کے تعلق سے، نمبر 1 جہاد کی تعریف کیا ہے، نمبر 2 جہاد کی فضیلت، نمبر 3 جہاد کے قسم اور مرتبے، نمبر 4 جہاد کا حکم شریعت میں کیا ہے، نمبر 5 جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کو اللہ تعالیٰ مشروع کیوں کیا ہے، نمبر 6 جہاد کے مراحل، کیسے جہاد وجود میں آئے، اس کے کیا مرحلے تھے، نمبر 7 جہاد کی شرطیں، تقریباً 17 شرطیں ہیں جہاد کی، 17 نماز کی 9 شرطیں ہیں، جہاد کی 17 شرطیں ہیں، نمبر 8 جہاد کے اہم ضابطے یعنی حدیں کیا ہیں جہاد کی، نمبر 8 جہاد دفع کی حقیقت کیا ہے، نمبر 9 جہاد دفع الصائل میں کیا فرق ہے، نمبر 10 جہاد اور مسئلہ فقہ الواقع، کہ آج کل جو واقعے میں جو ہو رہا ہے اس کو کیسے اپلائی کر اپنے اس جہاد پر، کہ ہم جہاد اس پہ کر سکتے یا نہیں، فقہ واقع جو ہے وہ ہر عالم کو آنا چاہیے یا نہیں، نمبر 11 کیا اسامہ بن لادن مجاہد ہے یا نہیں، اس کا منہج کیا ہے، نمبر 12 ائمہ الدعوہ کا موقف کیا ہے جہاد سے، شیخ بن عثیمین، شیخ بن باز، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، نمبر 13 شیعہ رافضی اور تبلیغ جماعت والے جہاد کا انکار کرتے ہیں، تو آپ لوگ جہاد کا انکار کریں تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ بھی کا باطل منہج ہے اور تبلیغ جماعت والوں کا بھی منہج درست نہیں ہے، تم لوگ یہی کہتے ہو، فرق کیا ہے تینوں کے اقوال میں؟ تو اس کی وضاحت. نمبر 14 اس شخص کا حکم کیا ہے جو آج کے دور میں یہ دیکھتا ہے کہ جہاد فرض عین ہو چکا ہے ہر مسلمان پر، اس شخص پر کیا حکم ہے جو یہ فتویٰ دیتا ہے؟ پھر کیا آج ہم شیعوں کے ساتھ مل کر جہاد کر سکتے ہیں کافر دشمن کے خلاف یا نہیں؟ نمبر 16 آج امت کی ذلت کے اہم اسباب کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ تو یہ جہاد کے متعلق جو باتیں ہیں. پھر جہاد کے موضوع پر، یعنی جہاد کی حقیقت میں ان باتوں میں بات کریں گے. پھر جہاد سے جو متعلق امور ہیں وہ، نمبر 1 مسئلہ الولا والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ، اس پہ بات کریں گے. نمبر 2 ولی الامر کی طاعت، حکمران وقت کی طاعت، فرم برداری کے بعض احکام اور مسائل. نمبر 3 خودکش حملے، اس کی حقیقت کیا ہے اور شرعاً اس کا کیا حکم ہے. نمبر 4 آج اس فکر کے ساتھ بعض علماء کیوں موجود ہیں؟ اگر یہ باطل ہوتا تو علماء کوئی بھی ان کے ساتھ نہ ہوتا. اس کی کون کون سے علماء، کیسے علماء موجود ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر 5 کیا آج کے دور میں فلسطین میں اور عراق میں جہاد کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ نمبر 6 آج کے افغانستان کے جہاد میں اور کل کے جہاد میں کیا فرق ہے؟ کل تو یہی علماء کہتے تھے جائز ہے جہاد، آج یہ علماء روکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ملک ایک ہے، دشمن بھی ایک ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر علماء کا قول کیوں تبدیل ہو گیا، اس کی وضاحت. نمبر 7 امن و امان کی اہمیت، نمبر آٹھ، اگر جہاد آج کے دور میں نہ کریں تو پھر حل کیا ہے؟ کیا ذلت اور رسوائی میں زندگی گزاریں اسی طریقے سے اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں؟ تو یہ اہم باتیں جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس میں آغاز کرتے ہیں جہاد کی تعریف. جہاد کی تعریف میں لغت میں جہاد کہتے ہیں بذل الجہد والوسع، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں. کسی چیز کے لیے بھی آپ دنیا کی کوئی پڑھائی کرتے ہیں اس میں جد و جہد کرتے ہیں تو آپ نے جہاد کیا علم، دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے. میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں نے جہاد کیا، مجاہدہ کیا، صبر کیا، وقت لگایا، محنت کی اور اس دنیا کے علم حاصل کر کے میں ڈاکٹر بنا. اسی طریقے سے جو انجینئر بنا ہے اس نے جد و جہد کی، وہ انجینئر بنا. اسی طریقے سے جو درزی بنا اس نے جد و جہد کی، اس نے یہ کام سیکھا اس نے وہ درزی بنا. تو یہ مختلف قسم کے جد و جہد ہیں. عربی لغت میں جہاد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا. اور شریعت میں مختلف تعریفات ہیں. جو تعریف عام ہے جس میں سب کچھ شامل ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. شرع میں جہاد کہتے ہیں بذل الوسع وهو القدره في حصول محبوب الحق ودفع ما يكره. شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 152 میں بیان کرتے ہیں. یہ تعریف جو میں بیان کر رہا ہوں ابھی شیخ حسین بن تیمیہ نے بیان کی ہے، ان کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. جلد نمبر 18 فتاوی بن تیمیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 152 میں بیان کرتے ہیں، 192 میں بیان کرتے ہیں کہ شرع میں جہاد کا مطلب ہے اپنی طاقت لگا دینا. اور یہ طاقت ہے انسان کی قدرت، جتنا وہ سپاہت رکھتا ہے اس کے مطابق. کس چیز میں؟ فی حصول محبوب الحق، اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے طاقت لگا دینا. اور جس چیز سے اللہ تعالی، جس کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اسے رک جانا. اگر اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں تو شریعت میں اسے جہاد کہتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ پسند ہے اس کو حاصل کرنا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے رک جانا، اسے کہتے ہیں جہاد شریعت میں. اور قدرت کی حد کیا ہے؟ استطاعت کی حد کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ما یستطیع الانسان بدون ضرر او تلف. طاقت اسے کہتے ہیں جو انسان بغیر ضرر کے وہ کام کر سکے، اس پر کوئی ضرر نہیں. اس سے واضح ہوا کہ اپنی خودکش حملے میں جان دے دینا یہ استطاعت میں نہیں ہے. اس تعریف سے ظاہر ہوا، تفصیل آگے بیان کروں گا میں. اور فتاوی ابن تیمی جلد نمبر 10 صفحہ 151 میں فرماتے ہیں مزید تفصیل اس تعریف کی، یعنی بذل الجہد والوسع للہ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جد و جہد لگا دینا. اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے دو چیزوں پر. نمبر ایک کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایمان اور عمل صالح میں سے اس کو بجا لانا، اور جو چیز جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کفر فسوق اور عصیان سے اس سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں جہاد. جہاد کی فضیلت، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ طریق الہجرتین میں صفحہ نمبر 583 میں بیان کرتے ہیں. فضیلت تو بہت لمبی ہے، میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو اہم بات مجھے پسند ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بہت علماء نے جہاد کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی یہ جو فرمان ہے بہت اچھا لگا مجھے، اسی لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، بار بار بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة صف آیت نمبر 10-13 تک یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف نہ بلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. تو لوگوں کی جو نفس ہے اس میں شوق پیدا ہو گیا، بھئی یہ کون سی تجارت ہے جس میں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ خود اشارہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ایسی تجارت ہے اور جس میں عذاب علیم سے نجات ہے. تو نفس ذرا تڑپی بھائی پتہ چلے یہ کون سی تجارت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں جب بھی جہاد کی بات ہوتی ہے یعنی اپنے جان و مال سے جہاد کرنا تو لفظ فی سبیل اللہ ضرور ہوگا. آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث, اگر جہاد یہی جہاد جس میں جان اور مال اور نفس کے جہاد ہے جیسے میں تفصیل بیان کروں گا آگے, تو فی سبیل کا لفظ ضرور ہوگا. اگر عام جہاد ہو عام لفظ میں جہاد کا لفظ ضرور آئے گا لیکن سبیلا کا لفظ نہیں آئے گا, اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. تو یہاں پر وتجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو باموالکم وانفسکم اپنے مال سے اور اپنے نفس سے, یعنی یہ تجارت ہے. تو نفس ابھی شیخ صاحب یہ تفسیر بیان کرتے ہیں اس کی. تو نفس کو جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ شوق تھا نفس کو جانے وہ کون سے تجارت ہے, ابھی اسی نفس کو تھوڑا سا یہ گمان ہوا کہ اب یہ عجیب تجارت میں تو جان چلی جائے گی. تجارت میں تو ہم مال و دولت تو سنتے تھے بھئی خرید و فروخت ہوتی ہے, یہاں پر دینا جو ہے وہ صرف مال نہیں, مال کے ساتھ ساتھ جان کا بھی ذکر آیا ہے. تو تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا نفس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو تو, یعنی جان بھی چلی جائے یہ ایسا سودا ہے اس میں اگر جان بھی چلی جائے تب بھی کوئی گمان اور کوئی نقصان کوئی خسارہ نہیں. یعنی یہ جہاد جس میں مال اور دولت دونوں چلی جاتی ہیں آپ کی یا ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اپنی زندگی کی سلامتی کے ساتھ. تو ایسا لگتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے نفس نے پھر یہ بات کہی ہو. اگر ہم جہاد بھی کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے یہ تو ہم دیں گے, اس کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف. من ذنوبکم نہیں, یاد رکھیں من کا لفظ من تبعیض باز نہیں, یغفر لکم ذنوب تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ, جتنے زندگی میں گناہ کیے ہیں تجارت دیکھیں ذرا, جتنے زندگی میں گناہ کیے ہیں تم دے جان رہے ہو عوض میں گناہوں کی معافی اپنے رب کی رضا مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, صرف اتنی نہیں گناہوں کی معافی ہی نہیں اور ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ فوراً داخل کر دے گا جس کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اتنا ہی نہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور ایسے بہترین طیب گھر عطا فرمائے گا جنت میں. اور جب ہم جنت میں گھر کی بات کرتے تو یہ گھر نہیں ہے, بعض ایسے گھر ہیں جو سب سے کم درجے والے گھر ہیں, ان کی جو اینٹیں ہیں ایک سونے کی ایک چاندی کی, اور سونا چاندی دنیا کا نہیں جنت کا سونا اور چاندی. آج سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو جنت میں جو سونا اور چاندی ہوگا وہ یہ دنیاوی سونا چاندی نہیں. کیسا ہوگا؟ اللہ والا نام ملتے جلتے ہیں, جیسے سید عبداللہ بن عباس عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں اور دنیا میں جو چیزیں ہیں صرف نام کی مشابہت ہے, حقیقت میں بالکل الگ الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی نے کبھی دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے سنے ہیں, اور نہ کسی کو گمان بھی ہو سکتا ہے, یعنی آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو جنت میں انار ہے, دنیا کا بھی انار ہے, صرف نام کی مشابہت ہے. وہ انار کیسا ہوگا, اس کے دانے کیسے ہوں گے, اس کا ذائقہ کیسے ہوگا, اللہ اعلم. تو جنت کے گھروں کی جو دیوار سونے اور چاندی کی کیسی ہوگی, اللہ اعلم. لیکن سونا, ہاں سونا ہوگا اور چاندی بھی ہوگی, ہمارا ایمان ہے. کیسا ہوگا؟ اللہ اعلم, علم غیب میں ہے. مٹی نہیں ہوگی, زعفران ہوگا. چھت ہوگی رحمان کا عرش جنت الفردوس میں. اچھا خیمے, ہاں خیمے بھی ہوں گے. بعد مساکین طیبہ کی آئی ہے تو اس میں سب چیزیں موجود ہیں. خیمے کیسے ہوں گے؟ یاقوت کا خیمہ, ہمارے خیمے ہوتے ہیں کپڑے کے, یا آج کل خیمے جو فائبر گلاس کے آئے ہیں مختلف قسم کے, جو دنیا کے بہترین خیمے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کبھی یاقوت کا خیمہ بھی دیکھا ہے؟ اور ایسا بڑا خیمہ ہے یاقوت مجوف اندر سے خالی اوپر سے پورا یاقوت ہے کہ اگر ایک کونے میں حور بیٹھ جائے تو اتنا دور ہوگا کہ آپ کو وہ کوئی نظر نہیں آئے گا، اتنی بڑا، اتنی کھلا، اتنی وسیع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسکن طیب میں اللہ تعالیٰ حور عطا فرمائے گا، اور اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں وہ مساکن طیبہ، مساکن ہی فرمایا. مساکن تو مسکن ہے، گھر ہے جہاں پہ سکون انسان حاصل کرتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ طیب ہے الحمدللہ، لیکن کبھی پریشانی ہے، کبھی جھگڑا ہے، کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں. وہاں پر جو ہے طیبہ، آپ کے گمان میں اونچ نیچ کبھی نہیں آئے گا. وہاں پر یہ جو پریشانی میں جو بل پڑ جاتا ہے نا پریشانی کا، یہ نہیں ہوگا وہاں پہ. وہاں پر خوشی ہی خوشی ہے، مسکراہٹیں مسکراہٹیں ہیں. وہ مساکن طیبتن، کہاں پہ؟ فی جنات عدن، جنات عدن میں. ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. اللہ اکبر. تو یوں لگا، شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، کہ اس نفس نے جو ابھی تک اتنا گمان کر رہی تھی، جہاں تک جب پہنچی ہے، تو اس نفس نے کہا تو یہ تو آخرت میں ہے، ہماری دنیا میں کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ سودا تو آخرت میں ہمیں ملے گا. چلے جان کی بات ہے نا، جان دینی ہے، مال بھی دینا ہے، تو دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اور وہ دوسری بات جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو، دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی، نصر من الله وفتح قريب، اور ان قریب فتح ہوگی، تمہاری فتح ہوگی. وبشر المؤمنين، اور مومنوں کو بشارت دو. بشارت مومنوں کو دو، دوسروں کو نہیں. مومن وہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، شروع کی آیت ہوئی، شروع میں وہی عمل کر سکتے ہیں اس آیت پہ جو واقعی مومن ہیں. تو کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی کا یہ راستہ ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جہاد النفس اور جہاد المال کی بات ہوئی ہے، یہ عظیم جہاد ہے. اور متفق علیہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے. لا یفتر من صیام ولا صلاة، وہ کبھی تھکتا نہیں نہ روزے سے اور نہ نماز سے. حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ مجاہد جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے وہ اپنے واپس گھر نہیں آتا، جو کہ وہ جہاد میں گزارتا ہے، اس شخص کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جو سائے رات کا قیام کرتے ہوئے سارے دن کا روزہ رکھتا ہے. وتوکل اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پہ نکلتے ہیں. بأن يتوفاه، اگر اسے اللہ تعالیٰ وفات عطا کرے یا وہ شخص مر جائے، ان يدخله الجنہ، تو اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا. اور اگر وہ واپس آ جائے، او یرجع سالما مع اجر او غنیمہ، اور اگر زندہ واپس آ جاتا ہے تو اجر ثواب تو اسے ضرور ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ غنیمت بھی مل سکتی ہے. جسے بخاری مسلم کی روایت میں آئے ہیں، بہت عظیم حدیث ہے، اور اس میں بھی جہاد النفس اور جہاد المال کی اہمیت بیان کی گئی ہے. تیسری بات، جہاد کی قسمیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 تا 12 6 سے 12 تک بیان کرتے ہیں، دل جہاد اربعۃ انواع لکل نوع مراتب، جہاد کی چار قسمیں ہیں، ہر قسم کی اپنے اپنے مرتبے ہیں، درجے ہیں. نمبر 1 جہاد النفس، نفس کا جہاد، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے چار مرتبے ہیں. نفس کے خلاف جہاد کیسے کریں گے آپ؟ نمبر 1 علم سے، اور علم جو ہے بتعلم الہدى ودین الحق، ہدایت کا راستہ اور دین حق کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا، جس میں سب سے پہلے سر فہرست توحید کا علم، ارکان ایمان کا علم، ارکان اسلام کا علم، پھر عبادات ہے، پھر معاملات، یہ علم، دین کا علم جو ہے یہ حاصل کرنا. نمبر 2 العمل به، اس پر عمل کرنا. نمبر 3 الدعوة الیہ، اس کی طرف دعوت دینا. نمبر 4 الصبر علی الاذی فیہ، اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر ضرور کرنا. جیسا فرماتے وہ افضل انواع الجہاد, علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور یہ جہاد کی قسم میں سے افضل ترین قسم ہے. دلائل, شیخ دلیل بیان کرتے ہیں. پہلے تو یہ جو چار چیزیں ہیں اس کی دلیل ہے سورۃ العصر, جو شیخ نے بیان نہیں کی. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ چار چیزیں جو ہیں, ایمان بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا, تو علم ضروری ہے, پھر عمل صالح اس پہ عمل کرنا, پھر الدعوت الیہ اس کو دعوت دینا, وتواصوا بالحق, پھر تواصوا بالصبر صبر کے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, تو صبر بھی ضروری ہے. شیخ صاحب جو دلائل بیان کرتے ہیں کہ افضل الجہاد ہے, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے, سیدنا ابو ذر غفاری رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ, بہترین جہاد وہ ہے کہ کوئی شخص جہاد کرے اپنے نفس اور اپنے ہوا نفس کے خلاف. اسے ابو نعیم حلیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور یہاں پر دیکھیں یجاہد فی سبیل کا لفظ نہیں ہے, یعنی جہاد کون سا جہاد؟ نفس کا جہاد, وہ نہیں جس میں دشمن کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں. جس میں سبیل کا لفظ آئے جائے نا, وہ دشمن کے خلاف جہاد ہے. تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا. دوسری روایت وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں افضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. جهاد کی بہترین قسموں میں سے یہ قسم ہے, بہترین جہاد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے, فی ذات اللہ, صرف اللہ تعالی کے لیے, عز وجل. اسے طبرانی نے روایت کی, علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس کا ذکر کیا, حدیث نمبر 1129 صحیح الجامع میں. اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الجواب الصحیح من بدل دین المسیح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 450 میں فرماتے ہیں واذا قصر المسلمون في هذا النوع من الجهاد, اگر مسلمانوں نے جہاد کے اس قسم میں کوتاہی کی, وضعفوا عن جہاد اعدائهم وقعدوا في الذل, اور اس کے ساتھ ساتھ کافر دشمن کے خلاف بھی وہ جہاد میں کمزوری محسوس کریں گے اور وہ ذلت کا شکار ہو جائیں گے. آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب وحید ظہر الکفار, اور جب کافروں کو طاقت ملی اور کافروں کا غلبہ ہو مسلمانوں پر, فین مذاکہ لذنوب المسلمین, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اپنے گناہ, التی اوجبت نقص ایمانہم, جو ایمان کی کمی نے ان پر واجب کر دی, ایمان کی کمی ہوئی دشمن کا غلبہ واجب ہو گیا. یعنی ایمان کی کمی کیوں ہوئی؟ گناہوں سے, گناہوں کی کثرت واجب ہوا ایمان کی کمی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ واجب ہوا کہ دشمن کا غلبہ. تو یہ ترتیب ہے, گناہ, ایمان کی کمی, دشمن کا غلبہ. جو ہی ایمان کم ہوتا رہے گا دشمن کا غلبہ بڑھتا رہے گا, جو ہی ایمان بلند ہوگا دشمن کا غلبہ کم ہوتا جائے گا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم اذا تابوا, تو جب یہ مسلمان توبہ کریں اپنے رب کی طرف رجوع کر کے, بتکمیل ایمانہم, اور اپنے ایمان کو کامل کریں, نصرهم الله تعالى على عدوهم, تو اللہ تعالی ان کو نصرت عطا کرے گا ان کے دشمنوں پر. كما قال الله تعالى, جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين, سورۃ آل عمران آیت نمبر 139. اللہ تعالی فرمایا ولا تهنوا, اور تم کمزور نہ ہو, ولا تحزنوا, تمہیں کوئی حزن و غم نہ ہو, وانتم الاعلون, جبکہ تم اوپر ہو, طاقت ہو تمہارے اندر, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, تو طاقت اصل میں ایمان کی ہے, بلندی ایمان کی ہے, تو تمہاری بلندی کب, ان کنتم مؤمنین, جب اگر تم مومن ہو. تو جب ایمان بلند ہوتا ہے تو سر بھی بلند ہوتا ہے, عزت بھی ہوتی ہے, جب ایمان کم ہوتا ہے تو سر بھی خم ہوتا ہے اور ذلت ہوتی ہے. قال تعالی, دوسری آیت ایسا بیان کرتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے اور اس سے پہلے بھی مصیبت آئی تھی قل تم ان هذا, تم لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آئی, قل ہوا من عند انفسکم, ان کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہے, قل ہوا من عند انفسکم, سورۃ آل عمران آیت نمبر 165. یعنی جب مصیبتیں آئی ہیں, اور یہ بیان ہو رہا ہے جنگ احد کا, جنگ احد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 سے آگے تک. جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو حکم دیا کہ یہ جو جبل رما, احد کا پہاڑ نہیں, جو احد کے پہاڑ کے سامنے چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا, اسے کہتے ہیں جبل رما, اس پر تم لوگ چلے جاؤ, اور تیر انداز جو تھے 70 تیر اندازوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے, اور وہاں پر ان کو حکم دیا کہ یہاں پر ٹھہرو اور تیروں سے دشمنوں پر حملہ کرو اور ثابت قدم رہو اور پہاڑ سے کبھی اترنا نہیں, اگرچہ اسے بخاری میں اگرچہ پرندے بھی ہمیں نوچ لیں, تمہیں اترنا نہیں یہاں سے. تو صحابہ کرام نے دیکھا جب جنگ کی, اسی بخاری میں کہ جب جنگ کے شروع میں جنگ احد میں غلبہ مسلمانوں کا تھا اور کامیابی کو نظر آ رہی تھی کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں, تو نے ایک دوسروں کو کہا بھی دیکھیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کیا اس وقت تک جب تک کہ جنگ ہو رہی, تو جنگ تو ختم ہو گئی, یعنی مشرک تو بھاگ رہے ہیں, وہ جب دشمن بھاگ جائے جنگ ختم ہوتی ہے کہ نہیں, ان کو یہ گمان ہوا, ان کی ایک سوچ تھی, ایک اجتہاد تھا ان کا جو صحیح بھی اس سے غلط بھی ہو سکتا ہے, تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو, اترو نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما ہمارے سراخوں پہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جنگ ختم ہو یا نہیں, ان کا فرمان واضح ہے یہاں سے اترو نہیں, جب تک کہ دوسرا فرمان نہیں آتا اب اتر جو ہم اترے گے نہیں, دیکھیں ایمان دیکھیں. تو بعض نے کہا بھائی ہم اترتے ہیں, تو اکثر اتر گئے سوائے ایک اور دو کے, جو ان کا امیر تھا وہ بھی راہوں کے ساتھ ایک بھی دو رہ گئے تقریباً, اتر گئے, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا, اگرچہ تعویل تھی یہاں پہ, تعویل کی صحابہ کرام نے غلطی کی یہاں پہ, لیکن تعویل تھی, وہ میں نے بتایا کہ ان کو گمان ہو گیا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی سی نافرمانی بھی پسند نہ تھی. مشرکوں نے حملہ کیا, اسی جگہ پہاڑی پر قابض ہوئے, اپنے تیر انداز بٹھا دیے اور مسلمان درمیان میں پھنس گئے, آگے سے بھی مشرکین اور پیچھے سے بھی مشرکین. اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی اور بہت غم ہوا. صحیح بخاری کی روایت میں ام عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جنگ احد کے علاوہ بھی آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا جس میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہاری قوم میں سے جو مجھے ملا وہ تو ملا, جو تکلیفیں تھیں وہ تو برداشت تھیں, لیکن عقبہ کے دن مجھے نہیں بھولتا. عقبہ کے دن طائف کا سفر, وہ بھی کٹھن اور مشکل سفر تھا. تو جنگ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد تھی, وہ جنگ احد میں 70 سے زیادہ عظیم صحابی شہید ہوئے, اور ان میں سر فہرست سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ احد کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ آل عمران میں, تو یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں, یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ہے, میرے پیارے نبی کی نافرمانی کیوں کی. اب دیکھیں ایک پہاڑ سے اترنا تعویل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں. آج کے دور میں یہ مسلمان توحید سے اتر کر شرک کی طرف آ رہے ہیں, سنت سے اتر کر بدعت کی طرف آ رہے ہیں, نافرمانی کی طرف آ رہے ہیں, حق کی طرف چھوڑ کے نازل ہو رہے ہیں باطل کی طرف. تو کیا اللہ تعالیٰ اس امت پر راضی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس امت کو نصرت عطا فرمائے گا؟ احکم الحاکمین کی کیا یہ حکمت ہے؟ تو اس لیے ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بلند کرو, توبہ کر کے عمل صالح کر کے. آج اگر شرک کوئی شخص کرتا ہے تو ابھی توبہ کر اللہ تعالیٰ سے, اپنی گردن آزاد کر لے, آخرت میں بھی اس کی نجات ہے, دنیا میں بھی جو ذلت ہے اس سے بھی نجات ہے, اس کو بھی باقی مسلمانوں کو بھی. جو بدعت کرتا ہے, ابھی میلاد النبی کا جشن آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے, اس بدعت پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے, پھر امت کہتی ہے دیکھیں ہم ذلت کا شکار ہیں. بھئی ذلت کے شکار میں آپ کا کوئی ہاتھ تو نہیں کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ کیا ذلت کی وجہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ دیکھیں بات کرنا آسان ہے, امت ذلت میں ہم سب کہتے ہیں, لیکن یہ تو بتائیں کیا اس ذلت کی وجہ ہم خود تو نہیں, اپنے اندر ہم دیکھیں جو ہمارے اندر نقص ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم توبہ کر سکیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں, جو باطل ہمارے اندر اس کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائیں. یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہر مسلمان کر سکتے ہیں میرے بھائی کوشش. تو اس لیے جب تک نافرمانی موجود ہے اس وقت تک ذلت سے ہم خارج نہیں ہو سکتے. ہاں یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کے بعض اسباب کونیہ ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی چاہتا ہے تو کافر کو بھی عزت دے دیتا ہے. کہ کافر فرما بردار ہے کیا؟ کافر بھی نافرمان ہے. تو اس طریقے سے کبھی کبھی اس نافرمان مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے, لیکن اسباب شرعیہ سے نہیں, اسباب کونیہ سے. جیسے کہ دیکھیں سورۃ الروم میں غلبت الروم فی ادنی الارض, روم اور فارس کی جنگ تھی. رومی جو تھے وہ کرسچن تھے اور جو فارسی تھے وہ مشرک تھے, یہ مشرک وہ مشرک, لیکن دونوں میں زیادہ مشرک اور زیادہ کفر تو ان کا تھا جو اہل فارس تھے. تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں چلو یہ تھوڑا سے ان کی فتح ہو جائے. غلبت الروم فی ادنی الارض, فرمایا دونوں کافروں کا آپس میں جنگ ہوئی, ایک کافر دوسرے پر غالب ہو گیا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ فارسی پر راضی تھا کیا؟ نہیں میرے بھائی, وہ بھی نافرمان یہ بھی نافرمان, دونوں نافرمان ہیں, لیکن اسباب کونیہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فتح دے ہی دیتا ہے. تو کیونکہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر تم لوگوں کا یہ کہنا ہے تو کبھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیوں مسلمانوں کو فتح ملی ہے؟ تو فتح ملتی نا افغانستان کی جنگ میں, فتح ملی کیوں ملی ہے میرے بھائی؟ یہ اسباب کونیہ اللہ تعالیٰ کی, اسباب کونیہ سے کبھی کبھی جیت اور فتح ہو ہی جاتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جیسا کہ صحابہ کرام کے آپ جہاد دیکھیں, وہاں پر جو جہاد اس کی نوعیت اور تھی, اور آج کے زمانے میں جو جہاد اس کی نوعیت اور ہے. دوسری قسم ہے جہاد کی, جہاد الشیطان, شیطان کے خلاف جہاد کرنا, اور اس کے دو مرتبے ہیں. نمبر ایک جہاد علی دفع ما یلقی العبد من الشبہات والشکوک القادحہ فی الایمان. شیطان کا جہاد کے دو مرتبے ہیں, کیونکہ شیطان کے مدخل بھی دو ہیں, راستے بھی دو ہیں, ایک شبہات ہے ایک شہوات ہے. ایک غلط فہمی کا شکار آپ کے اندر ڈال دیتا ہے, آپ کے ذہن میں شیطان غلط فہمی ڈال دیتا ہے, اس کے خلاف جہاد. اور دوسرا شیطان جو ہے آپ کے اندر شہوت کو جگا دیتا ہے, اس کے خلاف جہاد. تو شیطان کے خلاف جہاد کرنے کے دو مرتبے. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو روکنا, جو شیطان شبہات اور شکوک اور غلط فہمیاں ڈالتا ہے مسلمان پر کے دل کے اندر, جس سے ایمان کی کمی ہوتی ہے. اور جب کوئی مسلمان یہ جہاد کرتا ہے شیطان کے خلاف, تو اس کا جو فروٹ اسے ملتا ہے, جو فائدہ ملتا ہے, وہ ہے الیقین. تو جب شکوک شبہات ختم ہو جاتے ہیں, غلط فہموں کا ازالہ ہو جاتا ہے اس جہاد سے, تو بچتا کیا ہے پیچھے؟ دل میں یقین بچتا ہے. دوسرا جہاد جو شیطان کے خلاف ہے وہ دفع ما یلقی علی عبد من الارادات الفاسدہ والشہوات, جو بد ارادے ہیں, جو شہوتیں ہیں, وہ شیطان جگا دیتا ہے مسلمان کے دل میں. اور اس کا جہاد ہوتا ہے ان شہوات سے رکنا, اور یہ کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ صبر سے. اور اس کا فروٹ کیا ملتا ہے؟ صبر ملتا ہے. جب اگر آپ کو روکتے ہیں شہوت سے, زنا شہوت ہے, سود شہوت ہے, اگر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں زنا کرنے سے, سود کھانے سے, تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس جہاد کے عوض میں جو فائدے ملتے ہیں وہ ہے صبر کا. اور یقین اور صبر دو ایسے عظیم انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک شخص میں مل جائے تو وہ شخص امام بن جاتا ہے, عام مسلمان نہیں رہتا, امام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں سے بنائے امام, ائمہ, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہمارے ہدایت سے لوگوں کو, جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. کب دیے؟ کب ہم نے ان کو امام بنایا؟ لما صبر, جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور ہماری آیتوں پر جب انہوں نے یقین کیا. تو صبر کب آتا ہے؟ جب شہوتوں کے خلاف جہاد کیا جائے شیطان کا، اور یقین تب آتا ہے جب شکوک و شبہات کے خلاف جہاد کیا جائے شیطان کا. شکوک و شبہات کا جہاد کیا جاتا ہے علم سے، بات بتانا میں بھول گیا، شکوک و شبہات کا جہاد کرتے ہیں علم سے، اور شہوت کا جہاد کرتے ہیں صبر سے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے شیطان کے جہاد کے خلاف. تو شیطان کے خلاف جہاد ہوتا ہے دو طریقوں سے، علم سے اور صبر سے. تیسری قسم کا جہاد ہے جہاد الکفار والمنافقین، کافر مشرک اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنا. اس کے چار مرتبے ہیں، چار مرحلے ہیں. نمبر ایک بالقلب، دل سے جہاد کرنا. نمبر دو باللسان، زبان سے جہاد کرنا. نمبر تین بالمال، مال سے جہاد کرنا. نمبر چار بالنفس، اپنی نفس سے جہاد کرنا. وہ جہاد الکفار اخص بالید، وہ جہاد المنافقین اخص باللسان. کافروں کا جہاد زیادہ تر ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اور منافقین کے خلاف جہاد جو ہے وہ زیادہ تر زبان سے کیا جاتا ہے، اور زبان سے جہاد یعنی علم سے ہوتا ہے. وہ جہاد المنافقین اصعب من جہاد الکفار، اور منافقوں کا جہاد جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے سے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اور اپنی زبانوں سے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا، حدیث نمبر 2504. دل سے جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ بغض اور نفرت سے، یعنی کافروں سے بغض کرنا، ان سے نفرت کرنا، ان کے ساتھ محبت نہ کرنا، اور دوستی اور دشمنی، دوستی ان کے ساتھ، دینی دشمنی، دینی دوستی نہ رکھنا. اور یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہر مسلمان. کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں کر سکتا؟ دل سے کافر سے نفرت نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ کا حکم ہے. جو مسلمان دل سے کافر سے نفرت کرتے وہ بھی مجاہد ہے، وہ دل سے جہاد کر رہا ہے. دوسرا باللسان، زبان سے جہاد کرنا، اور یہ کام ہے اہل علم کا، علماء کا. اور یہ ہوتا ہے ببیان الحق ورد علی شبہات وضلالات بالحجت والبرہان. اور یہ جہاد جو اہل علم جو زبان سے جہاد کرتے ہیں، یہ حق کو بیان کرنے سے، اور جو غلط فہمی اور شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنے سے. کس چیز سے؟ حجت و برہان سے، دلیل کے ساتھ. جب حجت قائم ہوتی ہے مخالف پر، تب یہ جہاد نمایاں ہوتا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کافروں کی اطاعت نہ کرو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی اطاعت نہ کرو، اور ان کے خلاف جہاد کرو جہاد کبیر. کس چیز سے جہاد کریں؟ اب دیکھیں، فی سبیل کا لفظ ہوتا تو ہم کہتے ہیں مال اور نفس سے، تو یہاں پر فی سبیل کا لفظ نہیں ہے، وہی قاعدہ ہے. تو کس چیز سے؟ زبان سے، علم سے. وہ جاہد بھی یعنی قرآن مجید سے جہاد کرو. تو قرآن مجید سے بھی جہاد ہوتا ہے، وہ قرآن مجید سے جو جہاد ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو اور کافروں اور مشرکوں مرافقین کے خلاف جہاد کرو. اور یہ کام ہے علماء کا. عوام الناس بھی یہ جہاد کر سکتے ہیں. زبان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ عوام الناس دعا سے، کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا کریں. تو زبان سے دو قسم کا جہاد، ایک علماء کے لیے ہے، وہ حجت البرہان قائم کرنا اور مشرکین کفار کے باطل عقائد کا رد کرنا. اور جو عوام الناس ہے، جو عالم نہیں، وہ بھی زبان سے جہاد کر سکتے ہیں علماء کے لیے، مجاہدین کے لیے دعا کرنے سے. نمبر تین مال سے جہاد، وہ لواجد المال، اور یہ اس شخص کے لیے خاص ہے جس کے پاس مال ہو. جس کے پاس مال نہیں ہے، خود فقیر محتاج ہے، وہ خود اپنی زندگی زکات پہ گزارتا ہے، تو وہ کیا مال سے جہاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نمبر چار بالنفس، اپنی جان سے جہاد کرنا. اور یہ جہاد ہے جو کافر مشرکوں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، ہاتھ سے، اپنے بدن سے، جسم سے، اور ہتھیار سے. اور یہ جہاد تب تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، یا ان پر غلبہ نہ ہو جائے اور وہ جزیہ نہ دے دیں، یا اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کو قتل کرنا ہوتا ہے، اگر وہ رکاوٹ پیدا کریں توحید کی دعوت میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، کب تک؟ جب تک کہ فتنہ، فسیم فرم فتنہ مطلب شرک ہے، جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو اور سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. چوتھے قسم کا جہاد، جہاد ارباب الظلم والبدع والمنکرات، ظالموں کے خلاف اور اہل بدع المنکرات کے خلاف جہاد کرنا، اور اس کے تین مرتبے ہیں، تین صورتیں. نمبر ایک، ہاتھ سے جہاد کرنا، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کر سکتے ہیں، یعنی حکمران اور جو حکمران کے ساتھ لوگ ہیں، گورنمنٹ، پولیس والے ہیں، پولیس کے ادارے ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہاتھ سے جہاد کریں گے. نمبر دو، زبان سے جہاد، اور یہ ان کے لیے ہے جو زبان سے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ ہیں علماء اور طالب علم، جو علم سے اور بیان سے جہاد کرتے ہیں. نمبر تین، بالقلب، اپنے دل سے جہاد کرنا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اپنے دل سے جہاد کر سکتے ہیں. یہ سب کی استطاعت ہے. کچھ شخص یہ نہیں کہتا میرے اندر یہ استطاعت ہے کہ میرا دل جو ہے یہ نہیں کر سکتا. دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی چیز کو پسند کرنا نہ پسند کرنا یہ آپ کے اپنے بس میں، اپنے اختیار میں ہے. اور یہ کہ جو بھی بدع منکرات ہے، جو ظلم ہے، آپ اپنے دل میں اسے غلط سمجھو کہ یہ غلط ہے، یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اور اس کی دلیل میں سے مسلم کی روایت حدیث نمبر 49 میں سیدنا ابی ذر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی شخص منکر دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کرے، فإن لم يستطع، اگر اپنے ہاتھ سے تبدیل نہ کر سکے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے، فإن لم يستطع، تو اپنے اگر ہاتھ زبان سے بھی نہ اسے دور کر سکے، فبقلبہ، تو اپنے دل سے ضرور اسے دور کرے، وذلك اضعف الایمان، اور یہی ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان مراتب کو بیان کیے، جو جتنے مراتب میں نے بیان کیے ہیں علامہ ابن القیم کی کتاب سے، جو میں نے حوالہ بیان کیا ہے، زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6-12 تک یہ ساری مرتبے موجود ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آخر میں، جب یہ ٹوٹل 13 مرتبے ہیں جہاد کے، یہ بیان کرتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں، فہذہ 13 مرتبہ من الجہاد، یہ 13 مرتبے ہیں جہاد میں سے. ومن مات ولم یغزو، اور جو شخص مر جاتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس نے کبھی جہاد نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور نہ اس نے اپنی نفس کو کبھی کہا کہ میں جہاد کروں گا، مات علی شعبہ من النفاق، تو اس کی موت نفاق پر ہوئی، نفاق کے ایک حصے پہ ضرور ہوئی. 13 مرتبے ہیں، یعنی جو دل سے بھی غلط کو غلط نہ کہے، جو دل سے بھی منکر کا انکار نہ کرے، تو اس کے اندر کوئی ایمان کی ذرہ رہ جاتا ہے کبھی، تو وہ تو منافق ہے. تو اس لیے یہ 13 مرتبے ہیں، جیسے حدیث میں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے کبھی جہاد نہ کیا، جہاد کی طرف اس نے کبھی نفس کو راغب نہ کیا ہو، تو وہ نفاق میں مرتا ہے. بعض لوگوں نے سمجھے صرف تلوار کا جہاد نہیں، یہ مرتبے علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 13 مرتبے میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ بھی، ایک مرتبہ پر بھی عمل نہ کیا جائے، تب اس کی موت نفاق پہ ہوتی ہے. اور جہاد کی قسموں میں سے دو قسمیں ہیں، جہاد الطلب اور جہاد الدفع. طلب کا مطلب آپ خود اٹیک کریں، ہجوم کریں دشمن پر، جہاد الطلب آپ خود، جہاد الدفع اپنا دفاع کریں. جو جہاد الطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کی توحید، کتاب اور سنت کو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور جہاد دفع جو ہے وہ مسلمانوں کے جان، عزت اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جہاد کا حکم زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور جہاد کا حکم جو ہے اس میں تفصیل ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی کی جہاد کے قسم و مرتبے ہیں اسی طریقے سے اس کا حکم ہے. نمبر 1، جہاد النفس. جہاد النفس جو ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، فرض ہے. جو مرتبہ میں نے بیان کیے ہیں جہاد النفس کے، وہ چار مرتبہ سارے، یہ فرض عین ہر مسلمان پر، جیسے نماز فرض عین ہے یہ جہاد بھی ہر مسلمان پر فرض عین ہے. نمبر دو، جہاد الشیطان، شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض عین ہر مسلمان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو. تو شیطان سے دشمنی تب کی جا سکتی ہے جب اس کے خلاف جہاد ہم کریں. فاتخذوه عدوا فعل امر ہے، یعنی فرض ہے تم لوگوں پر. تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو جہاد ہے، جہاد الکفار والمنافقین اور البدع والمنکرات کے خلاف جو جہاد ہے، تو اس کی اور حکم ہے. وہ تحقیق، اور تحقیق کرنے کے بعد انا جنس هذا الجهاد فرض عین، اس جہاد کی جنس جو ہے حقیقت میں یہ بھی فرض عین ہے، لیکن اما بالقلب یا تو دل سے، و اما باللسان یا تو زبان سے، و اما بالمال یا تو اپنے مال سے، و اما بالید یا اپنے ہاتھ سے. فیجب علی کل مسلم ان یجاہد بنوع من هذه الانواع، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان چاروں قسموں میں سے کسی بھی قسم پر عمل کرتے ہوئے یہ جہاد ضرور کرے، یعنی یہ فرض ہے. جو ہاتھ سے کر سکتے ہو ہاتھ سے کرے، جو ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے مال سے کرتا ہے تو مال سے کرے، جو ہاتھ اور مال سے نہیں کر سکتا زبان سے کرتا تو زبان سے کرے، جو ہاتھ اور مال اور زبان سے نہیں کر سکتا تو دل سے، تو ہر مسلمان کر سکتا ہے نا، تو دل سے ضرور کرے. اور آگے فرمایا بحسب القدرہ، قدرت استطاعت کے مطابق. ويكون هذا الجهاد بالنظر الى مجموع الامه، اور اگر ہم یہ دیکھیں پوری امت کے مجموعہ کی طرف، یعنی ہر مسلمان کا الگ حکم دیا ہے، اور پھر پوری امت کی طرف اگر دیکھیں تو اس جہاد کا اور حکم ہوتا ہے، یعنی کافروں کے خلاف جہاد، ظالموں کے خلاف جہاد، بدعتوں کے خلاف جہاد جو ہے، اگر ہر مسلمان اپنی طرف دیکھے تو اس کا حکم ہے فرض عین ان چار طریقوں سے. اگر امت کو ہم دیکھیں پوری امت کو، تو یہ جہاد ہوتا ہے فرض کفایہ، فرض عین پوری امت پر یہ جہاد فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے اذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين، اگر مسلمانوں کی کافی تعداد میں، اتنی تعداد میں لوگ اس پہ عمل کریں تو باقی پر گناہ نہیں ہوتا. اگر اتنی لوگ آ جائیں امت میں سے اور اس جہاد پہ عمل کریں تو باقی جو لوگ جو یہ جہاد نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. اور اگر سب چھوڑ دیں کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب پر گناہ ہے، جب تک کہ کافی تعداد میں بعض لوگ نہیں آتے اور اس کام کو نہیں سنبھالتے. اس کا حوالہ زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64، اور فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 37، اور فتاوی بن باز رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 62 میں جہاد الطلب شیخ صاحب فرماتے ہیں فرض کفایہ، یعنی جہاد کا حکم جو ہے فرض عین یا فرض کفایہ کے درمیان میں ہے. یہ لمبی تفصیل زاد المعاد میں نے بیان کی، اس سے ملتی جلتی تفصیل جو ہے وہ فتح الباری میں ہے، اور جہاد کا حکم جو میں نے بیان کیا یہ مختصرا جو ہے وہ فتاوی بن باز میں بھی موجود ہے. تو جہاد الطلب اور جہاد الدفع دونوں جو ہیں، جہاد الطلب فرض کفایہ ہے قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور جہاد الدفع جو ہے وہ فرض عین ہے قدرت اور طاقت کے ساتھ. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ حکم یہ بھی میں بات بتا دوں، جہاد فرض عین شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلوغ المرام کی شرح میں کہ چار ایسے موقع ہیں جب جہاد جو فرض گئے فرض عین بن جاتا ہے ہر مسلمان پر. نمبر 1، اذا حضر الصف، جب وہ صف میں داخل ہو جائے جہاد کے، اب اس پر فرض عین ہو گیا، جب تک نہیں آیا تھا فرض کفایہ تھا، اب اگر شامل ہو گیا تو اب جا نہیں سکتا، فرض عین ہو گیا اس کے اوپر. نمبر 2، اذا استنفره الامام، اگر حق میں وقت اسے حکم دے کہ تم نے جانا ہے، اب اس پر فرض عین ہو گیا، ضروری ہو گیا اس کے لیے. نمبر 3، اذا حصر العدو البلد، یعنی اگر دشمن حملہ کر دے اور پورے اس ملک کا یا اس شہر کا محاصرہ کر لے، تو یہاں پر فرض عین ہو جاتا ہے ہر اس شخص پر جو طاقت رکھتا ہے اس شہر میں جو رہتا ہے کہ وہ جہاد کرے، فرض عین بن جاتا ہے. نمبر 4، اذا احتوج الیہ، اگر مسلمانوں کو اس شخص کی ضرورت پڑ جائے، یعنی اگر وہ شخص کوئی خاص علم رکھتا ہے اسلحے میں، اس کی ضرورت پڑ گئی تو اسے جب حاکم بلائے تو اس کو جانا اس پر فرض عین ہے. اور یہ سارے کی سارے جیسا فرماتی، یہ سارے کی سارے جو میں نے باتیں بتائی ہیں، اس کی شرط طاقت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. اور اس کی دلیل جو ہے، جو میں نے بات بیان کی، شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں بہت زیادہ ہیں. کہ طاقت اور قدرت کے ساتھ جو ہے فرائض پہ عمل کیا جاتا ہے. اگر طاقت قدرت نہیں ہے تو پھر فرائض بھی ساقط ہو جاتی ہیں. جہاد کا مقصد کیا ہے, ہم جہاد کیوں کرتے لاتے ہیں, جہاد کو مشروع کیوں کیا ہے, اس کے دو بڑے مقصد ہیں. کچھ باب نمبر تین بھی بیان کرتے ہیں لیکن مختصر دو ہی ہوتے ہیں. نمبر ایک, جہاد و طلب جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں, ہم خود کافر پر اٹیک کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کیوں مشروع کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو اور یہ دین بلند ہو, اور اس کے لیے اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور اس وقت تک کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہو, قتال کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور بعض مفسرین نے فرمایا فتنہ کا مطلب شرک ہے, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, جب تک کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دوسری مقصد, دوسرا مقصد جہاد کا یہ ہے, اور یہ مقصد جہاد الدفع کا ہے کہ جب ہم دفاع کرتے ہیں اپنا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد دفع کیوں مشروع کیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو یا دین بلند ہو. نمبر دو, اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جان عزت اور مال بھی محفوظ رہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورة النساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے, جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم شہر سے, اس ظالم بستی سے نکال دیں جس کے لوگ ظالم ہیں, اور ہمارے لیے ایسے دوست مہیا کر دے جن سے ہماری نصرت ہو اور ہماری مدد ہو. تو یہ دو عظیم مقصد ہے جہاد کے. اگر یہ مقصد پائے جائیں تو جہاد کرنا چاہیے, اگر یہ مقصد نہ پائے جائیں تو جہاد سے رک جانا چاہیے, کیونکہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. آج کے جہاد میں کیا مقصد پورے ہو رہے ہیں؟ کیا آج کے جہاد میں اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کے دین بلند ہو رہا ہے یا اس کے برعکس ہے؟ کیا آج کے اس جہاد سے مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر یہ دو مقصد حاصل ہو رہے ہیں تو یہ جہاد ہے, یہ حق ہے, وہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے. اگر نہیں ہے تو اس جہاد سے رک جانا چاہیے, کیونکہ اس مقصد بھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تو اسے رک جانا بہتر ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی میں, اپنے فتاوی مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 70 میں, الجہاد جہادان, جہاد کی دو قسمیں ہیں, جہاد الطلب, جہاد الطلب یعنی جو ہم خود اٹیک کریں کافر پر, وہ جہاد دفاع, اور دفاع والا جہاد جو ہم خود دفاع کرتے ہیں اپنا. وہ مقصود منہما, ان دونوں سے مقصد یہ ہے, وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں مشروع کیا ہے جميعا, ان دونوں کا مقصد یہ ہے, هو تبلیغ دین اللہ تعالی, کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچائیں, اس کی تبلیغ کریں, ودعوت الناس الیہ, لوگوں کو اس کی طرف بلائیں, وہ اخراج من الظلمات الى النور, اور لوگوں کو گمراہیوں سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئیں, واعلاء دین اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہو. اس پورے روئے زمین پر, ویکون الدین کلہ للہ وحدہ, جب تک کہ سارے کے سارے دین اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتا, کما قال تعالیٰ فی کتاب, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, اس وقت تک ان کے خلاف جہاد کرتے رہو جب تک کہ فتنہ شرک ختم نہ ہو جائے اور سارے کے سارے دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے. جہاد کے مرحلے, جہاد کیسے مشروع ہوا, یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ دین اسلام فطرت کا دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا, اس کی فطرت کو بھی پیدا کیا, جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا چاہیے, اس بندے کی فطرت کیا ہے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیشہ رہی ہے, جو مشکل چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت مسلمانوں پر فرض نہیں کی. جو چیزیں مشکل ہیں کرنا یا چھوڑنا, دونوں چیزیں, جو عمل کرنے مشکل ہیں یا اس عمل جو مسلمان کرتا ہے اس کو چھوڑنا, اگر مشکل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض یا محرمات جو ہیں, جو مشکل ہیں ان کو بیک وقت فرض نہیں کیا, نہ ان کو بیک وقت حرام کیا ہے. اس کی مثال دیکھیں, نماز, نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، کیا بحق وقت پانچ وقت کی نماز اسی وقت فرض ہو گئی؟ نہیں، مکہ میں ابتدائی دور میں دو رکعت نماز پڑھی جاتی، صبح اور شام، بس پانچ وقت نہیں تھی، کافی عرصے مسلمان سے نماز پڑھتے رہے. پھر دسویں سال میں، نبوت کے دسویں سال میں جب اسراء معراج کا واقعہ ہوا تو اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، 50 سے کم ہوتے ہوتے پانچ نمازیں فرض ہو گئی. تو نماز جو ہے کیونکہ یہ مشکل ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس تجرید کے ساتھ آہستہ آہستہ فرض کیا. روزہ کو دیکھ لیں آپ، جب روزہ فرض ہوا پہلے آپ کی مرضی روزہ رکھیں یا آپ کی مرضی روزہ نہ رکھیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک دن کے عوض میں، پھر آہستہ آہستہ روزہ سب پر فرض ہو گیا. اب روزہ رکھنا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں، اب روزہ ضروری ہے، جو مستطیع ہے وہ روزہ ضرور رکھے. اسی طریقے سے دیکھیں شراب کی حرمت کیسے ہوئی، اب شراب وہ محرم ہے جسے انسان کی نفس پسند کرتی ہے. تو تدریج کیا ہے، کس طریقے سے حرام ہوئی، پہلے اللہ کا حکم تھا کہ اے مومنوں جب تم نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو، تو بعض ہو گئے شراب پینا چھوڑ دی. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ خمر میسر یہ حرام ہے، تو پھر مومنوں نے اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا. تو یہ تدریج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حکمت رہی ہے. جہاد کا مسئلہ بھی کیونکہ اور مشکل ہے، نماز میں جان تو نہیں جاتی نا، اب جہاد میں جان جانے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے تین یا چار مرحلے بیان کیے ہیں. بعض علماء چار فرماتے ہیں، بعض علماء تین، لیکن جو چار ہیں وہ بھی تین میں ہیں اور جو تین ہیں وہ بھی چار میں ہی، ملتے جلتے سارے تقریبا. تو پہلا مرحلہ ہے مرحلت کف الید، ہاتھ کو رک روکنا، دشمن تمہیں قتل کرے، دشمن تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے. لیکن کیا صبر کر کے خاموشی اختیار کرے؟ نہیں. وجاہد ہم بھی جہاد کبیرہ، قرآن مجید سے، علم سے، دعوت تبلیغ سے جہاد کرتے رہو حکمت کے ساتھ. تو یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ علماء فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے جہاد میں سے، جو باقی مراحل ہے سب سے مشکل. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کے جو بہترین ساتھی ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو، وہ تکلیف میں ہو اور آپ دیکھتے رہے اور کچھ کر بھی نہ سکے. یعنی انسان کبھی کبھی جب اپنے آنکھوں کے سامنے کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے جان چلے جائے چلے جائے، لیکن میں پرواز کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو دفاع کرتے کرتے یا خود مرتے کافر کو مار دیتا ہے یا دشمن کو مار دیتا ہے. تو یہ آسان ہے شخص کے لیے، لیکن جو اس سے زیادہ مشکل ہے کہ تم نے دیکھنا بھی ہے اور کچھ کرنا بھی نہیں. اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. کافر آتے سجدے کی حالت میں گندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر پھینک کے چلے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہتے اس گندگی میں، سبحان اللہ، صحابہ کرام دیکھ رہے ہوتے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے اور روتے تھے، کاش کہ ہمیں اجازت مل جائے ہم کچھ کر تو سکیں، لیکن اجازت نہیں تھی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. اگر ہاتھ اٹھانا، اگر جہاد اپنی مرضی سے ہوتا تو اللہ کی قسم وہاں پر صحابہ کرم کبھی خاموش نہ رہتے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اسے اٹھا کے بھی دیکھتا اس کی گردن بھی اڑا دیتے، صرف آنکھ نہیں نکالتے گردن بھی اڑا دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں تھا، صحابہ کرم ہاتھ نہیں اٹھائے. اس سے بھی زیادہ جو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے راستے میں دیکھتے، سیدنا بلال کو دیکھتے، تپتی دھوپ میں اسے لٹا کر بڑے بڑے پتھر سینے میں رکھتے اور اس صحرا میں گھسیٹتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے. آل یاسر پورے کا پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے لیکن کچھ نہ کر سکتے، صرف دعا کرتے، صبرن آل یاسر فإنما عندكم الجنة، اے آل یاسر، اے یاسر کا خاندان صبر کرو، تمہاری خوشخبری ہے جنت کی. اور سب سے پہلی شہیدہ اسلام میں سیدتنا سمیہ رضی اللہ عنہا، عمار بن یاسر کی والدہ، ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا واللہ ہماری زبان بیان نہیں کر سکتی. دو ٹکڑے کر دیے اس بڑھیا کے، دو ٹکڑے ظالموں نے، مسلمان دیکھتے رہے کچھ کر نہ سکے.
کیا نعوذ باللہ وہ ڈرپوک تھے؟ کیا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی نعوذ باللہ کیا ڈرپوک تھے؟ نہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا. جب کمزوری ہے ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ کا یہ حکم ہے. یہ مرحلے ہیں جہاد کے. پھر مرحلہ ہے ہاتھ روک لینا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ جو ہے اس سے جہاد سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو مرحلہ رکنے کا ہے، اس میں جہاد کا کہاں تعلق ہے؟ اور جو صحیح قول علماء یہ فرمائے یہی سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا. اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں اور صبر کر کے، تحمل کر کے برداشت بھی کرتے ہیں. تو یہ جہاد کی پہلی سیڑھی ہے. جب یہاں پر صبر دیکھو، جہاد کے لیے جان دینی ہے، صبر سب سے پہلے، ثابت قدمی سب سے پہلے کام ہے. اگر وہاں پر جب اپنی جان کی باری آئے گی وہاں پہ بھاگ جاؤ گے، جس نے پیٹھ دکھائی تو وہ ہلاک ہو گیا. تو ثابت قدمی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ ہے اجازت ہے جہاد کی. اور بعض علماء اس کے ساتھ تیسرا مرحلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اجازت ہے جہاد کرنے کی، اور ان لوگوں کے خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، بس سب دشمنوں کے خلاف نہیں، سب کافروں کے خلاف نہیں، جو تم پر حملہ کرتے ہیں تم بھی ان کو روکو، ان پر حملہ کرو. اسے کہتے ہیں الاذن بالجہاد. اور قتال من یقاتلکم، اجازت بھی ہے جہاد کرنے کی، اور جو تمہارے خلاف کوئی کاروائی کرے تم بھی اس کے خلاف کاروائی کرو. اور یہ جو اجازت ملی ہے، اگرچہ تمہیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت پڑے تب بھی مدد حاصل کر لینا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو جب معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ، تو اس عہد میں یہ بھی تھا کہ ہماری حمایت کرو گے تم اگر کوئی ہم پر حملہ کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. تو جب جنگ کریں گے مشرکوں کے خلاف تو یہاں پر یہودی کافر ہیں، تو اگر ضرورت پڑے تو ان سے مدد بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے ناانصافی نہیں کرنی. سبحان اللہ. یعنی مشرک، کافر، دشمن جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے، تم نے ناانصافی کے جواب ناانصافی سے نہیں دینا، بلکہ عدل انصاف سے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ نمبر 190 میں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی اپنی جان سے اور اپنے مال سے. الذین یقاتلونکم، جو تمہارے خلاف قتال کریں، جنگ کریں. ولا تعتدوا، اور ناانصافی نہ کرنا، حد سے نہ گزرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد پار کرنے والے، ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سورۃ الحج میں، یعنی یہ آیت جو ہے اجازت، جہاد کی اجازت کی، اچھا پہلے بھول گئے، پہلے مرحلے کی دلیل ہے کہ ہاتھ روک لو، اس کی دلیل میں بھول گئے. اس کی دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 77 آپ نوٹ کر لیں کہ ہاتھ روکنے کی دلیل کیا ہے. یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، آیت کے آخر تک، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو یہ حکم دیا گیا، جن کو یہ کہا گیا، کفو حکم ہے فعل امر ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، ہاتھ روکے کیا بیٹھ جاؤ، نہیں، واقیموا الصلاه، اور نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، اور زکات دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اگر ہاتھ روکنے ہیں تو ہاتھ روکنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکات دینا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. تو یہ دلیل ہے ہاتھ کو روکنے کی. اور دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے کی جو دلیل ہے، پہلے اذن کی کہ تمہیں اجازت ہے، اس کی دلیل سورۃ الحج آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان کو اجازت دی گئی، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن کے خلاف لوگ جنگ کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، کہ وہ جواب میں ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف جنگ کریں. بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالی علی نصرہم لقدیر، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا نصرت عطا کرنے پر قادر ہے. اس کے ساتھ جو مرحلہ کہ اس کے خلاف جہاد کر جو تمہارے خلاف جہاد کرتا ہے اس کے علاوہ نہیں, سب کافروں سے نہیں, یہ تیسرا مرحلہ بعض علماء فرماتے ہیں, بعض اس کو دوسرا اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں, دلی میں بیان کر چکا ہوں. سورہ بقرہ 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو, جہاد کرو ان کافروں کے خلاف, ان دشمنوں کے خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے نہ گزرو, نہ انصافی نہ کرو, اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے نہ انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تین مرحلے ہو گئے. چوتھا مرحلہ مدحت مقاتلت الناس کافہ, اب یہاں پر سب کے خلاف جہاد کرنا, جو بھی کافر ہیں جو بھی مشرک ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی نہ ہو اور شرک کا خاتمہ نہ ہو. اس کی دلیل میں سورۃ الانفال اور سورۃ البقرہ میں مثل جلتی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کرو, جنگ کرو کافروں کے خلاف, کب تک؟ حتی جب تک کہ لا تکون فتنہ, جب تک کہ فتنہ اور شرک خاتمہ نہیں ہوتا, ویکون الدین کلہ للہ, اور جب تک کہ سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے. وہذه الآیات ليست منسوخة, یاد رکھیں جو اہم بات ہے, یہ جو مرتبے یا مرحلے ہیں جہاد کے, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں, ابھی ہم نے ہر کافر کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسرا قول علماء کہ یہ منسوخ نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں کی حالت پر منحصر ہے, اگر حالت ضعف اور کمزوری کی ہے تو پہلے مرحلہ ہے یا دوسرا مرحلہ ہے, اگر حالت طاقت کی ہے تو پھر آخری مرحلہ ہے, اس کے مطابق ہم نے جہاد کرنا ہے. اور یہ قول جو ہے کہ یہ مرحلے منسوخ نہیں ہوئے, شیخ ابن تیمیہ کا قول ہے صار بن مسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے, یہ آیتیں منسوخ نہیں ہیں, بلکہ ان سب آیتوں پہ عمل کیا جائے گا مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 131-137 تفصیل بیان کیا شیخ صاحب نے ان صفحات میں کہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے کمزوری کی حالت ہے تو کون سا جہاد کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, طاقت مل گئی ہے تو کیسے جہاد کرنا ہے, اس کے مطابق جہاد کرنا ہے. اور یہ آیتیں منسوخ نہیں ہیں اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. میرا خیال اتنا کافی آج کے درس میں, اگلے درس میں جہاد کی شرطیں 17 شرطیں ہیں, ابھی شروع کروں گا تو ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا, اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ دیوار کی طرف جا رہے ہیں, اللہ تعالی رحم کرے. اگلے درس میں انشاءاللہ جہاد کی شرطیں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.